وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ افغانستان پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی خبر سے شروع کریں گے, جس کے پس منظر میں پاکستان آئی ہوئی امریکی سفیر ایلس ویلز نے کہا ہے کہ افغانستان کے باہر رہنے والے طالبان اب اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں. آگے چل کر ہم پاکستان میں 2018 کے انتخابات سے قبل دھمکیاں اور آخر میں صدر ٹرمپ کے اس بیان پر بات کریں گے کہ نیٹو اتحادیوں کو اپنا حصہ دینا ہوگا. اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں سردار جسدیپ موجود ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مشیر ہیں اور مسلمز اینڈ سکس فار ٹرمپ کے سربراہ بھی ہیں. وہ ہمارے ساتھ کوئی 15 منٹ کے لیے رہیں گے. ہم بنیادی طور پہ ان سے بات کریں گے. یہ افغانستان میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے جس میں جو واحد سکھ امیدوار تھا جو اکتوبر کے انتخابات میں کھڑا تھا اس کو ہلاک کر دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو اگلے 10 منٹ میں ہمیں کال کریں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو سردار جسدیپ آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو جی, اور وائس آف امریکہ کے سارے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اور ست شری اکال.
شکریہ. تو کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اور آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں بھی کوئی تازہ واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے. آپ جانتے ہیں افغانستان میں ہم نے سنا کہ کل جلال آباد میں ایک واقعہ ہوا جس میں اوتار سنگھ جو واحد سکھ امیدوار تھے جو کہ اکتوبر کی 20 تاریخ کو جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں کھڑے ہیں, ان کو ہلاک کر دیا گیا. یہ بتائیے کہ اس وقت جو اقلیتیں ہیں وہ کیا محسوس کر رہی ہیں اور آپ کے خیال میں افغان سرکار کے لیے کتنی مشکلات ہیں اس دور میں؟
جی, یہ جو اٹیک ہوا یہ بہت ہی قاہرتہ بھرا اٹیک تھا اور بہت ہی شیم فل اٹیک ہے, اور اس سے صرف سکھ کمیونٹی نہیں پورے افغانستان کو ایک جھٹکا لگا, سب مائنورٹیز کو, کہ یہ ایک اکیلے سکھ تھے جو کہ مائنورٹی ریپرزنٹیشن ہونی تھی گورنمنٹ میں. اور میں گورنمنٹ سے یہی کہوں گا کہ یہ سیٹ ابھی بھی کسی مائنورٹی کو, کسی سکھ کو, کسی ہندو کو یا کسی کرسچن کو دی جائے. اور یہ صرف سکھوں پہ اٹیک نہیں تھا, یہ پورے افغانستان, کیونکہ یہ سکھ بعد میں تھے, پہلے افغانستان کے نیشنلز تھے, یہ افغانستان ان کا ملک تھا اور یہ ان کے اوپر حملہ ہے, اور یہ صرف سکھوں پہ نہیں پورے افغانستان پہ حملہ ہے.
تو یہ بتائیے کہ غالباً اشرف غنی سے ملاقات کرنے آئے ہوئے تھے یہ امیدوار, اور کوئی 19 امیدوار ہم نے سنا تھا کہ جمع تھے اس وقت جبکہ یہ خودکش حملہ ہوا. اس وقت آپ کے خیال میں اشرف غنی کے آگے جو مشکلات ہیں اس میں پاکستان کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟
جی, یہ تو پاکستان میں بھی, پاکستان بھی سملر ایشوز کے سے ڈیل کر رہے ہیں. ابھی پشاور میں 3 ہفتے پہلے ایک سکھ کو گولی ماری تھی, اور ایسے ہی ماحول میں تو پاکستان بھی ایک قسم سے دیکھا جائے تو اس چیز کے وہاں کے بھی لوگ وکٹم ہیں, اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کو میں چاہوں گا کہ وہ اور اگریسولی یہ جو طالبان اور یہ جو ان کے جو ڈفرینٹ گروپس پاکستان میں بنے ہوئے ہیں ان کو ہیڈ آن ڈیل کریں. اور گڈ طالبان بیڈ طالبان کی تو پالیسی میرے خیال سے انہوں نے کافی سال پہلے چھوڑ دی ہے, پر اس کو انہیں بڑا اگریسو ہونا پڑے گا کیونکہ پوری دنیا اس چیز کو اب دیکھ رہی ہے.
اس وقت ہم بلوچستان چلتے ہیں جہاں سے دفاعی تجزیہ کار میجر نظر حسین زمرد ہمارے ساتھ ہیں. میجر زمرد, آپ کے علم میں ہیں کہ امریکی سفیر ایلس ویلز جب آئی ہیں پاکستان تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو اصل خطرہ افغانستان کو ہے وہ ان طالبان سے ہے جو ملک سے باہر رہتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو مشترکہ اس وقت خطرہ ہے افغانستان پاکستان کو, وہ کس طرح سے مل کر اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟
جی بالکل, دیکھیں بنیادی طور پہ لاسٹ ٹائم بھی جب ہماری اس سبجیکٹ پہ بات ہوئی تھی تو یہ ایک بہت اہم ایشو ہے جس پہ افغانستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی گورنمنٹ کو ایک میوچلی ایک لاعمل اختیار کرنا چاہیے. اور اس بنیاد پہ پاکستان نے ہمیشہ, مطلب اگر آپ تھوڑا سا پچھلے ہسٹری میں جائیں تو چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں ان کا جو فریکوینسی یا وزٹ رہا افغانستان میں وہ اسی بنیاد کی وجہ سے رہا کہ ہم کوئی ایسا لاعمل اختیار کریں کہ جو ان دونوں ملکوں کے لیے خطرناک ہے ہم ان کو الیمینیٹ کریں. بائی آل مینس جس طرح سے بھی ہو سکے. تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے جس پہ بڑی سنجیدگی سے کابل کو اور اسلام آباد کو سوچنا پڑے گا, اور تاکہ جو وہ جو ایلیمنٹ ہے جو سچویشن خراب کرنا چاہ رہا ہے دونوں ملکوں کی آپس میں, اور ایسے حالات کرنا کریٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ جیسے یہاں اس ریجن میں اسٹیبلٹی نہیں آئے, اس کے لیے دے ہیو ٹو بی آل آؤٹ اور اگریسولی اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا, تبھی جا کے معاملہ ٹھیک ہوگا.
آپ کی علم ہے میجر زمرد کے یہ جو حملہ ہوا ہے جلال آباد میں, اس کی ذمہ داری غالباً داعش نے لی ہے. سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ داعش کس حد تک بلوچستان میں بھی اس وقت کارروائی کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان حکومت نہیں چاہتی ہے کہ ظاہر ہے داعش آئے, وہ وہاں کی بھی جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. اس لحاظ سے بتائیے داعش کے بارے میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے؟
نہیں دیکھیں, بنیادی طور پہ تو یہ خبر ہے کہ جی داعش جو ہے نا وہ اپنا اثر رسوخ جو ہے نا بلوچستان میں انکریز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بٹ بنیادی طور پہ وہ اسٹرینتھ کے ساتھ بلوچستان میں ابھی تک وہ موجود نہیں ہے, کیونکہ وہ اسی ایلیمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں جو آلریڈی بلوچستان میں پچھلے 10-12 سال سے جو ایک ایلیمنٹ جو یہاں سچویشن کریٹ کر رہا ہے وہ انہیں کو استعمال کر رہے ہیں. ابھی تک وہ اسٹرینتھ یا وہ ان کی انوالومنٹ جو داعش کی ہے وہ شدت سے نہیں ہے, کیونکہ جتنے بھی انسیڈنٹ اگر ہوئے ہیں تو اگر آپ کریٹیکلی اس کو دیکھیں تو تقریباً پاکستان تحریک طالبان کا زیادہ اس میں رول رہا ہے. تو اس لیے داعش کو ابھی تک جو ہے نا یہاں ایز سچ وہ پوزیشن نہیں ہے ہماری فورسز نے کرنے دی جو وہ افغانستان میں کر چکے ہیں یا وہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں. تو فی الحال میرا خیال ہے کہ ان کی اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے کہ جس پہ وہ بہت ساری سچویشن, گورنمنٹ بڑے سیریسلی ایک بات کو لے رہی ہے اور کافی حد تک اس کو کنٹرول بھی کر چکی ہے ہماری فورسز, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بہت امپورٹنٹلی اور بڑی اگریسولی چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہے بلوچستان کے حالات. اگر آپ آج سے چھ سال پہلے جائیں اور آج دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جی داعش جو ہے وہ بلوچستان میں کچھ انسٹنس میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر پائے گی.
سردار جسدیپ, آپ سے یہی سوال کہ ہم نے دیکھا ہے کہ داعش نے بڑے خطرناک حملے کیے ہیں افغانستان میں پچھلے دنوں, آپ بتا سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے لیے اس وقت داعش کے خلاف کوئی حکمت عملی ہے؟
جی, یہ حملے جو ہو رہے ہیں اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ طالبان اور افغان گورنمنٹ کے بیچ میں کوئی سمجھوتا کرانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ایک پیس پریویل ہو اور امریکنز وہاں سے واپس امریکہ آ سکیں, اور داعش جو ہے یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ ٹاکس فیل ہو جائیں اور ایسا کچھ ہو نہ سکے. اور یہ ایک چیلنج ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی تھی انہوں نے اس ٹائم کہا تھا کہ ہم امریکہ وہاں سے نکل رہے ہیں, ہم سولجرز واپس بلا رہے ہیں, لیکن ملٹری کی آرمی کی ایڈوائس پہ انہوں نے وہ ڈیسیجن چینج کیا اور فورسز انکریز کری ہیں. تو ابھی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ابھی وہاں پہ فورسز اور انکریز کرنی چاہیے, ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے افغان گورنمنٹ ہے ان کو اور اسٹرانگ کرنا چاہیے, ساتھ میں پاکستان کو بھی انوالو کرنا چاہیے تاکہ وہاں پہ یہ ایک پاکستان بھی ایک امپورٹنٹ رول لے سکے وہاں پہ پیس لانے میں, کیونکہ ابھی وہاں پہ یہ بھی کہ انڈیا بھی کی بھی کافی انوالومنٹ ہے اور وہاں پہ ایک قسم کا کمپٹیشن ٹائپ ہو گیا ہے کہ انڈیا کی اور پاکستان کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ وہاں پہ بھی وہی ہیں جو اور طرح ہیں. تو ان سب چیزوں کو بھول کے ابھی سب کنٹریز جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو مل کے افغانستان کے لیے سوچنا چاہیے.
میجر نظر حسین زمرد, آپ سے جو بنیادی سوال وہ ہے کہ پچھلے 2 دن میں ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے اندر شدید قسم کی لڑائی ہوئی ہے جس میں کچھ پیراملٹری فورسز بھی ہلاک ہوئے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے, جو ہم نے دیکھا جلال آباد میں واقعہ ہوا, جو اقلیتوں پہ حملے ہوئے ہیں, جو اب دونوں ملکوں میں افغانستان پاکستان میں بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, ایسے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کی جو صورتحال ہے وہ کس حد تک جڑی ہوئی ہے؟
بنیادی طور پہ میں یہ ہماری صورتحال جو ہے نا پاکستان کی یا بلوچستان اسپیسیفائڈ کی میں بات کروں گا, میں افغانستان کے حالات سے نہیں جوڑوں گا, کیونکہ بلوچستان ایک ڈفرینٹ قسم کی انسرجنسی میں 2006 سے چلا آ رہا ہے. اس میں جو ہے نا بیسیکلی بلوچ ایلیمنٹ بھی تھے, وہ بھی بہت شامل تھے, اور بہت سارے حالات جو ہے نا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہاں بہت خراب ہوئے. تو اس لیے میں ان کو کمپیرزن نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ بلوچستان کے ڈائنامکس ٹوٹلی ڈفرنٹ ہو چکے تھے جب نواب اکبر بختی کو شہید کیا گیا, اور اس کے بعد جو ڈیولپ ہوئے اس میں جو ہمارے آزادی پسند جو تحریکیں تھیں یا وہ تھے انہوں نے ایکٹیو ہونا شروع کیا جیسا بھی, اور پچھلے اب کنٹینیوسلی اگر پچھلے کپل آف منتھ سے دیکھیں تو جتنے بھی ٹارگیٹ انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ سارے پیرا ملٹری فورس, ملٹری ایف سی, پولیس, لیویز, اور یہ ایک اسپیسیفک ٹارگیٹ ہے جو کریٹ, وہ جو ایک فیئر ہوتا ہے نا جو آپ کی ایڈمنسٹریشن کو, وہ فیئر کریٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ اب جو الیکشن نزدیک آ رہے ہیں, جاوران میں انسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی بیسیکلی آوران آپ کو پتا ہے بیسیکلی ہب تھا اس سیٹ اپ کا, جو بلوچ سیلیبریشن جو آرگنائزیشن تھی بی ایل ایف بلوچ سیلیبریشن فرنٹ, اس کا ہیڈ کوارٹر تھا وہ, تو وہ پچھلے الیکشن میں بھی وہاں الیکشن نہیں ہونے دیا. اس دفعہ بھی ان کا انٹرسٹ یہی ہوگا کہ وہ اس قسم کی سچویشن کریٹ کریں کہ تاکہ لوگ ایزیلی وہاں جو ہے نا اپنا ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں, اور آبویسلی جو ولنیبلٹی وہاں بن رہی ہے وہ ولنیبلٹی فورسز بنتی ہے, چاہے وہ پیرا ملٹری فورسز ہے چاہے وہ ملٹری فورسز ہے, کیونکہ اس علاقے میں پچھلے کافی عرصے سے جس شدت سے اور جس تیزی سے ہماری پیرا ملٹری فورسز یا آرمی نے وہاں جا کے سیکیورٹی کو ہینڈل کرنا شروع کیا تو ولنیبلٹی وہاں زیادہ ہو چکی ہے. اس بنیاد پہ یہ انسیڈنٹ ہو چکا ہے. اگر آپ ڈیرہ بگٹی کی بات کریں گی,
جی جی, ہم آتے ہیں ڈیرہ بگٹی پہ کیونکہ ہم ایک قوم پرست رہنما کو بھی لیتے ہیں اس پہ, لیکن کچھ کالرز کو لیتے ہیں. طارق چختائی نے کال کیا ہے چونیا سے. جی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے سردار جسدیپ کے لیے تو کیجیے.
جی سوال ہے محترمہ میرے پاس. سر میرا پینلسٹوں سوال یہ ہے کہ یہ داعش ایک عرصے سے خطرے کی علامت تو بنے ہوئے ہیں, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ان کو استعمال کرنے میں کیا برونی قوتیں شامل ہیں بلیم گیم نہیں, جیسا کہ رحمت ڈیوس پاکستان میں پکڑا گیا ادھر ادھر یہ دہشت گردانہ کاروائیاں کرنے میں مصروف ہے, کیا ان کا فزیکل وجود کہیں موجود ہے یا برونی طاقتیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے بھیجتی ہیں؟
بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے, کیونکہ یہی سوال ہم کرتے رہتے ہیں کہ افغانستان میں کون سی بیرونی قوتیں ہیں جو اس وقت دہشت گردوں کو استعمال کر رہی ہیں. ہمیں جوں جوں کالز آتی ہیں ہم لیتے ہیں, لیکن کیونکہ سردار جسدیپ کو جانا ہے تو لہٰذا ابھی دو تین منٹ میں اگر آپ کال کرنا چاہیں تو کیجیے. سردار جسدیپ اگر آپ جواب دینا چاہیں طارق چختائی کا.
جی جو یہ داعش ہیں یہ ابھی ہم آپ سے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل چیزوں کے لیے ان آرگنائزیشنز کو یوز کرنا ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہو چکا ہے, اور آئی تھنک اب ہم سب نے یہ سبق لے لیا ہے کہ یہ اینڈ میں ہمارے لوگ ہی ہیں جو اس کے وکٹمز بنتے ہیں, اور یہ سیاستوں کو بھی اب سمجھ میں آ گیا ہے اس بات کا. اور یہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ اور جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز افغانستان کی ان چیزوں کو سیریسلی لے کے اور اب ٹیررزم کے خلاف مل کے ایک اٹیک کیا جائے.
جی بالکل, اور جیسے ہی مجھے پروڈیوسر دوسرے کالرز کے نام بتائیں گے تو میں انہیں تھرو کر دوں گی. جی کالر اپنا نام بتائیں, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے. اچھا جی کامیاب بنگش کوہاٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی گروپ بنے ہیں ان کے پیچھے حکومتوں کے باقاعدہ ہاتھ ہوتے تھے, اور انہوں نے خود ہی ان کو پاپولر کیا ہے اور ان کے لیے بلائیں بن گئی ہیں, ان کا حل ابھی وہ نہیں نکال سکتے ہیں. شکریہ.
شکریہ جی. اور ایک تیسرے کالر ہیں, نام پروڈیوسر بتائیں گے. جی نوشیرا سے کالر ہیں, اپنا نام بتائیں.
السلام علیکم رفیع صاحب.
کون نام بتائیے اپنا. نام بتائیے.
یوسف زیدی. آپ زیدی.
اچھا اچھا جی جی بات کیجیے.
بات دراصل یہ ہے نا کہ یہاں پر بھی پٹھان مر رہے ہیں, اس طرف بھی پٹھان مر رہے, کام چلا لیتے داعش, بدنام ہو جاتے طالبان.
اچھا جی کوئی سوال نہیں ہے تو آپ کے کال کرنے کا شکریہ. برہان آفریدی نے پشاور سے کال کی ہے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم یہ پروگرام تو بہت شوق سے سنتے ہیں, لیکن یہ جو افغانستان کے اندر فراغ میں کافی سال ہوا, اور جتنا دنیا ہے سب مل کے یہ دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہیں, آخر اس کا نتیجہ کیا ہے, کیسا نکلے گا, عمل کس طریقے کا رہے گا؟
بڑی اچھی بات ہے, اور ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے یہ سوال کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بریک پر جاتے ہیں. جی سردار جسدیپ صاحب، حل یعنی کہ یہ اتنے برسوں سے یہ جو معاملہ چل رہا ہے افغانستان کا، اس وقت جو ہے امریکہ کی طرف سے کیا سوچ پائی جاتی ہے، اس کا حل کیا ہے؟
اس کا حل جو ہے، افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری رہا ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، باہر سے آ کے ان پہ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو انڈیپینڈنس، ان کو امپاور کیا جائے تاکہ وہ خود اپنی گورنمنٹ بنا کے اور چلا سکیں. اور جب تک یہ نہیں ہوتا، باہر کے صرف یہ امریکہ کی جواب داری نہیں ہے. مانا کہ یہ سب کریٹ امریکہ نے کیا تھا، پر یہ اب سب نیبرنگ ملکوں کی، انڈیا، پاکستان، ایران، سب نیبرنگ ملکوں کی یہ جواب داری کہ سب مل کے افغانستان کو سپورٹ کرے اور وہاں کے لوگوں کو اوپر اٹھائیں اور وہاں کی گورنمنٹ کو جو ہے اسٹرانگ کریں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے صدر ٹرمپ کے مشیر، جو کہ مسلمز اینڈ سکس فور ٹرمپ کے بھی ہیں، ایک تنظیم کے سربراہ ہیں، سردار جسدیپ، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. آپ کی شرکت کا شکریہ، اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
برطانوی خبر سان ادارے رویٹرز کے ساتھ انٹرویو میں گل بخاری کا کہنا تھا.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں افغانستان پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے بارے میں. اس وقت ہم بلوچستان کی صورتحال پر زور ڈالیں گے، اور ہمیں جوائن کریں گے بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے ایک عہدیدار ساجد ترین. آپ لوگوں کے کالز بھی ہم لیتے رہیں گے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت امریکی سفیر جو پاکستان آئی ہوئی ہیں، ایلس ویلز، ان کا کہنا ہے کہ طالبان جو افغانستان سے باہر بستے ہیں، اس وقت اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں. ہمارے ساتھ ابھی میجر نظر حسین زمرد بھی موجود ہیں، اور ساجد ترین عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے. اور میجر زمرد، یہ بتائیے کہ بہت ساری اس وقت جو واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں، اس میں نظر آتا ہے کہ صرف جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہی ملوث نہیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے جس طرح سے 6 پیراملٹری کے افراد کو ہلاک کیا. اس کے بعد ہم نے یہ سنا کہ او جی ڈی سی جو ایک کمپنی ہے، آئل اینڈ گیس کی، ڈیرہ بگٹی میں، وہاں بھی جو ہے دھماکہ ہوا ہے. اس میں جو ایک شدت پسندی کی جو لہر ہے، اس میں قوم پرست جو ہیں، جو انتہا پسند ہیں، کیا وہ بھی اس وقت شامل ہیں؟ جی میجر نظر، میجر نظر حسین زمرد. جی پروڈیوسر نے بتایا تھا کہ میجر نظر حسین زمرد بھی ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم نے پہلے تو سردار جسدیپ سے بات کیا تھا، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کی صورتحال پر، جہاں جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ دہشت گرد واقعات ہوئے ہیں. اس وقت ساجد ترین نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے عہدیدار ہیں. اور ساجد ترین صاحب، آپ بتائیے، کیونکہ بنیادی طور پہ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کا کام وہاں جاری ہے، لیکن جو شدت پسند قوم پرست ہیں، وہ بھی کیا آج کل دہشت گردی کے ان واقعات میں کام کر رہے ہیں، کارروائی کر رہے ہیں؟
دیکھیے جی، بلوچستان جو ہے ایک عرصے سے، 10-12 سالوں سے جس متشدد دانہ یہ صورتحال سے دو چار ہے، اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں. آپ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک ہی کمی کی اس کا گزاری ہے. اس پہ افغانستان کے بارڈر ہونے کے ناطے جو ہے افغانستان میں گزشتہ 40 سال سے جو صورتحال سے وہ چاہ رہا ہے, اس میں ہمارے حکمرانوں کی جو وہاں مداخلت کی افغانستان کے اندر, وہ تمام افراد جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سے ایک انتہا پسندی کے رجحانات جو ہے یہاں پیدا ہو چکے ہیں. پھر دوسری بات یہ یہاں ہے کہ بلوچستان میں مجموعی طور پہ یہاں کے لوگوں کے جو سیاسی اور قومی حقوق ہے, اسلام آباد یہ اور مرکز میں یہاں پہ ایک تاثر جو 70 سالوں سے کہ پاکستان کے اندر یہاں وسائل بلوچستان کے ہیں اور یہ تمام کے تمام پنجاب کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں. تو یہ اس سارے صورتحال میں جو رجحانات پیدا ہوئے ہیں اس میں انتہا پسندانہ سوچ بھی چونکہ اس لحاظ سے پیدا ہوئے کہ پارلیمانی سیاست کے ذریعے سے ان کا خیال یہ ہے کہ جو انتہا پسندانہ تنظیم ہے وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ نے ہماری تعدادی کی ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ پارلیمانی اور جمہوری سیاست کو یہاں پہ وہ اختیارات نہیں دیے جا رہے, نہیں ملے جو ملنے چاہیے جو دنیا میں جمہوری ممالک میں ہوتے ہیں.
بالکل
آج بھی آپ اگر دیکھے بولے تو اس وجہ سے جو رجحانات ہے اس میں مطلب شدانہ سوچ جو ہے وہ کوپرس جو انتہا پسند ہے انہوں نے بھی ہے, اور یہ سارے سب سے زیادہ جو ہے جو 80% مطلب شدانہ سوچ ہے وہ مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد پہ جو اگر افغانستان میں مداخلت اور وہاں پہ اس طرح تنظیموں کا پیچھے سے اس کو سپورٹ کرنا, یہ وجوہات انہیں کیا اسی کے پردہ کر گئے.
بالکل. اور ہم میجر زمرود سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. میجر زمرود آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, لیکن بنیادی طور پہ یہی سوال کہ ہم نے دیکھا کہ شدت پسندوں کے اور جو انتہا پسند ہیں وہ اب قوم پرستی کا بھی جو ہے لبادہ اڑتے ہیں. ایسے میں جو ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگتی میں واقعہ ہوا ہے, ایک لینڈ مائن پھٹا ہے جس میں 3 افراد او جی ڈی سی کے فرم کے جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سرکار نے کس حد تک کوشش کی ہے کہ ان شدت پسندوں کو میز پہ لائے, خاص طور پہ جو قوم پرستی کا لبادہ اڑتے ہیں؟
بنیادی طور پہ تو اس پہ کافی کام ہو چکا تھا اور کافی حد تک جو ہے نا ان کو مین اسٹریم لائن میں ہماری گورنمنٹ لے آئی. اس میں فورسز کے جو انوالومنٹ ہے وہ زیادہ تھی, کیونکہ اب بیسیکلی ڈیرہ بگٹی جو ہے بڑی ڈائیورسٹی ہے ڈیرہ بگٹی کے ایریا میں, کیونکہ وہاں بنیادی طور پہ نواب کا جو ایلیمنٹ ہے وہ نواب جو ہیں وہ نواب علی ہیں جو نواب اکبر بگٹی کے پوتے ہیں, اور وہاں سے جو نمائندگی کر رہا تھا وہ سرفراز مفتی صاحب سے جو نمائندگی کر رہے تھے. تو وہاں چونکہ جو مین اسٹرینتھ ہے سب کی وہ ہے بیسیکلی نواب مفتی کا جو ٹرائب ہے رائجا, اس کی اسٹرینتھ وہاں زیادہ ہے, اور جو جس کو ہم نے بنایا وہ سب سے منورٹی والی سب کاسٹ ہے. تو جب ایک علاقے میں جو جس کو جینرلی ہونا چاہیے ریپرزینٹیٹو, تو وہ جب تک آپ اس چیز کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو وہاں جو ایلیمنٹ ہے رام صاحب کا جو ایلیمنٹ ہے جو نواب صاحب کے پوتے عمران صاحب بگٹی کا جو ملک سے باہر ہے, تو ان کا جو سیگمنٹ ہے وہ بڑا اسٹرانگلی اسٹیبلشڈ ہے ڈیرہ بگٹی میں. تو یہ مائن والا جو کام ہے, کیونکہ ڈیرہ بگٹی بہت واسٹ ایریا ہے, تو گورنمنٹ نے کافی حد تک کنٹرول تو کر لیا, بٹ کیونکہ وہ اسمال ایلیمنٹ ابھی تک ہے. ابھی جو او جی ڈی سی کے بندوں کی بات کریں تو آج سے 2 دن پہلے ایک انڈیویجل بھی اس کا اٹیکی ہے, وہ اس کا باؤ بھی اس پہ آیا اور وہ بھی ذرا زخمی ہوا. جی ابھی تک یہ کیونکہ کچھ تو پرانی بچی بھی نہیں ہے بہت ساری مائن, اس کی وجہ سے اس ایریا کو سارا ممکنس ایریا ہے, تو اس کو سرچ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے, ہیومنلی امپاسبل ہے.
جی جی.
بنیادی طور پہ جو فورسز ہے وہ تقریباً 90% جو ہے چیز کو کانگریس کو مین اسٹریم میں لیا ہے. اس وقت تمام کانگریس پارٹیاں جو ہیں وہ پارلیمنٹ بیس جو ہے نا کے رسول پہ قائم اور الیکشن لڑ رہی ہے.
ترین صاحب آپ بتائیے, ابھی انتخابات قریب ہیں, بلوچستان کی صورتحال کیا ہوگی اس ان انتخابات میں؟ کیونکہ ظاہر ہے پورے ملک میں کوئی 20-25 تاریخ سے جو ہیں وہ انتخابات کے لیے شروع ہو جائیں گے, کیا بلوچستان بھی باقی کے ملک کی طرح انتخابات کروائے گا اور اسی وقت پر؟
یہ کہا نہیں جا سکتا, یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ ملکی سطح پہ یا بلوچستان کی سطح پہ الیکشن یہ 25 جولائی کو ہو, کیونکہ یہ جو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے سارے ملک کے اندر, تو شکوک شبہات بڑھ رہے ہیں کہ شاید جو حکمران ہے سروس من پہ یہ ایک بار پھر اس کو الیکشن کو مخفی قرار دیا جائے, کیونکہ ان کے جو گڈ بک میں شامل پارٹیاں ہیں, تنظیمیں ہیں یا لیڈر ہے, ان کے منہ سے تو دو تین مہینے سے یہ کبھی دعویٰ کرتے کہ شدید گرمی کی وجہ سے کبھی کس طرح کا وعدہ کر رہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ گرمی کا وجہ ہے. جب جو پنجاب میں صورتحال ہے مسلم لیگ کے یا ہمارے صوبے میں تو خصوصاً ایک دوسری صورتحال ہے کہ یہاں پہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے کل کے ایک پارٹی تشکیل دی راتوں رات, اس میں وہ تمام اس ایلیمنٹس کو جس طرح جمع کیا جا رہا ہے, تو کوئی اس طرح کا نظر آ رہا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے یہاں پہ لوگ متصادم ہوں گے, لوگ ان کی مینڈیٹ جو ہے یہاں کے جو حقیقی سیاسی ورکر ہے پارٹیاں ہے وہ شکوک شبہات سے دو چار ہے, اور یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر اپنے ہی پسندیدہ لوگوں کو یہاں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں حقیقی سیاسی جماعتوں کی مینڈیٹ کو چرا کے.
اچھا,
تو جی جی صورتحال نہیں ہے.
اچھا اچھا, ہم آگے چل کر پورے ملک کے اندر جو انتخابات ہیں اس کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت موقع دیتے ہیں کشمیر سے کالر ہیں صوبیدار محمد کمال راٹھور. جی جناب, جی جی بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جو برام داد بگٹی صاحب ہیں, بلوچستان سے جو اوٹ ہیں وہ راہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو کیا ان کو آج تک کسی نے نہیں پکڑا ہے؟ اور بلوچستان کے حالات ایسے بھی بہتر ہو سکتے جب تک ہندوستان جو مداخلت کرتا رہے گا بلوچستان کے اندر اور افغانستان کے اندر, تو پھر پاکستان کیا کر رہی؟ پاکستان تو اپنا کام کر رہا ہے,
اچھا
زیادہ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟
جی ہاں, نہیں بھارت کے حوالے سے تو جی 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 جی, لیکن دونوں طرف سے جو ہے الزامات چل رہے ہیں بھارت اور پاکستان کی طرف سے کہ کون دہشت گردی کر رہا ہے کس کے ملک میں. ایک اور کالر بھی ہیں, ان کو بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد مہمانوں کو موقع دیتے ہیں. جب پروڈیوسر نام بتائیں گے تو میں. حاجی شفیق نے کال کیا ہے ہنگو سے. جی جناب بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بی بی میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو داعش ہے یہ تو خلائی مخلوق تو یہ نہیں ہے, یہ تو لازم اس دنیا میں اس زمین میں یہ لوگ رہ رہے ہیں, اگر یہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو لازم ہے, یا امریکہ ہے یا روس ہے یا اسرائیل ہے یا کوئی بھی ہے, تو کیا یہ لوگوں کا نہیں پہچان سکتے ان کے پیچھے کون مدد کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ اقوام متحدہ ہو یا امریکہ, تو اگر یہ کسی ملک کے اوپر پابندیاں لگائے تو وہ ملک جو ہے نا اس کو ہلا دیتے ہیں, تو پھر یہ ایک تنظیم ہے, پھر اس کو کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ, تو یہ تو لازم بات ہے کہ اس کے پیچھے یا تو امریکہ ہے یا اسرائیل ہے یا انڈیا ہے یا روس, یہ ملک ہے ان کے پیچھے.
اچھا, میجر نظر حسین زمرد, جانے سے پہلے آپ ذرا بات کیجیے, جو نئی سرکار آئے گی ظاہر ہے یہ اس پر مشتمل ہوگا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات بنائیں. مستقبل کی جو سرکار بننے جا رہی ہے پاکستان میں, آپ کے خیال میں افغانستان, بھارت, ایران وغیرہ کے ساتھ ان وہ کوشش کرے گی کہ اپنے تعلقات بہتر کریں؟ کچھ ایسے آثار نظر آ رہے ہیں؟
دیکھیے بنیادی طور پہ تو یہ تو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو گورنمنٹ آتی ہے اس کا تو فور موسٹ سب سے امپورٹنٹ یہ فورن پالیسی ہے کہ وہ اپنے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ اس قسم کے دوستانہ ماحول رکھے تاکہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو اور جو ان قسم کی انسرجنسیز ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے. بس بنیادی طور پہ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ الیکشن تو 25 تاریخ کو ہو رہے ہیں, اب ہوتے ہیں نہیں ہوتے ان کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے کیونکہ سچویشن چل رہی ہے, بٹ اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو وہ کیونکہ بنیادی طور پہ بہت سارے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ اور باقی چیزیں بھی آج سب شامل حال ہو جائیں تو وہ ایک اس کے لیے بہت اہم ہے کہ ایک بڑی اسٹیبل قسم کی گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے. اگر اسٹیبل گورنمنٹ پاکستان کی آ گئی کسی صورت میں کسی شیپ میں بھی آ گئی تو پھر میرا خیال ہے کہ پہلی پرائرٹی ان کی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کے اس ٹیررزم کو ریڈیوس کرے اور لوگوں کے لیے کام کرے تاکہ کم از کم جو پیپل آف پاکستان ہیں وہ آپ خود گورنمنٹ کے ساتھ ہوں اور تاکہ وہ بنیادی طور پہ اس چیز کے خلاف اس کا ساتھ دے کے اس کو ان چیزوں کو ختم کرے اور کم سے کم کر کے ملک کو بہتر حالت میں دے سکے.
بالکل صحیح ہے اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس سیگمنٹ میں ہمیں ٹائم دیا. ہمارے ساتھ تھے بلوچستان سے دفاعی تجزیہ کار میجر نظر حسین زمرد, ان کے ساتھ تھے بلوچستان نیشنل پارٹی کے عہدیدار ساجد ترین, اور اس سے قبل آپ نے سنا صدر ٹرمپ کے مشیر سردار جسدیپ کو. بہت شکریہ اور خدا حافظ.
اس کے بعد ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم آتے ہیں انتخابات کے موضوع پر. جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ انتخابات اس ماہ ہونے ہیں, لیکن اس سے قبل سول سوسائٹی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں. اس میں خاص طور پہ جو خاتون صحافی ہیں گل بخاری, ان کا کہنا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اس سلسلے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈیلی دن میں کامنٹیٹر رضوان رضی, جبکہ سندھ عورت تنظیم کی صدر نذیر قریشی بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. آپ مہمانوں سے بھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے سب سے پہلے اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
برطانوی خبر ساں ادارے رائٹرز کے ساتھ انٹرویو میں گل بخاری کا کہنا تھا کہ وہ بہت غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کی نقل و حرکت بھی محدود کر دی ہے, اور جب ان کے شوہر یا وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو انہیں پریشانی لاحق رہتی ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ وہ مسلسل لائیو واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کے گروپ کو اپنی موجودگی کے مقام کے بارے میں آگاہ کرتی رہتی ہیں. گل بخاری کو گزشتہ ماہ لاہور کینٹونمنٹ کے ایک علاقے سے بعض نقاب پوش افراد ان کی گاڑی سے اتار کر انہیں اپنے ساتھ لے گئے جب وہ ایک ٹی وی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیوز جا رہی تھیں. تاہم چند گھنٹوں کے بعد انہیں واپس اپنے گھر چھوڑ دیا گیا. گل بخاری کے مبینہ اغوا پر ملک کے اندر اور باہر مختلف حلقوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا تھا, اور ان کی پراسرار گمشدگی پر پاکستانی فوج کی جانب بھی انگلیاں اٹھائی گئی تھیں, لیکن پاکستان کی فوج گل بخاری کے اغوا میں اپنے کسی بھی قسم کے کردار سے انکار کرتی ہے. ان کی مبینہ اغوا کے چند دن بعد پاکستانی فوج کے ترجمان نے ایک وضاحتی بیان میں کہا تھا کہ اس معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کے بقول اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے. رائٹرز کے ساتھ انٹرویو میں گل بخاری کا مزید کہنا تھا کہ 25 جولائی کے عام انتخابات سے پہلے ملک کے سیاسی ماحول اور میڈیا میں خوف اور دباؤ کی فضا ہے. رائٹرز کے ساتھ انٹرویو میں گل بخاری نے اپنے مبینہ اغوا کی واردات کی تفصیل بتانے سے گریز کیا, تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ان کے اغوا کے واقعے کو رواں ہونے والے عام انتخابات سے پہلے دباؤ کے ماحول کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے. گل بخاری کے اغوا کے بعد سے ذرائع ابلاغ کے ملکی اداروں اور صحافیوں کو بعض حلقوں کی جانب سے ڈرانے اور دھمکانے کی شکایات مسلسل سامنے آ رہی ہیں. اس صورتحال پر نظر رکھنے والے بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسے اقدامات جاری رہتے ہیں تو ان کے بقول ملک میں صاف و شفاف اور منصفانہ انتخابات کے عمل کو یقینی بنانا ممکن نہیں رہے گا. انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور ماہر قانون کامران عارف نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
الیکشن کے اپنے ڈائنامکس ہیں, اور الیکشن کمیشن کو یوزولی ہم حکومت سے وہ کرتے ہیں, مطالبات کرتے ہیں حکومت کے ساتھ ساتھ. یہ جو الیکشن کرا رہی ہیں, یہ الیکشن کمیشن کرا رہی ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے جو خدشات ہیں, جو پرسپشن پہ بیسڈ ہیں یا ریئلٹی پہ ہیں یا جو بھی ہوں, وہ ان کا نوٹس لیں اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی.
تاہم ان تحفظات کے باوجود نگران حکومت پہلے ہی یہ کہہ چکی ہے کہ ملک کے تمام انتظامی ادارے غیر جانبدارانہ، شفاف اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کو مکمل تعاون فراہم کریں گے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ہمارے ساتھ اس وقت خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں نذیر قریشی ہیں. اور نذیر قریشی، آپ کو خوش آمدید. اور یہ بتائیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ صحافی گل بخاری کو دھمکیاں ملی ہیں. جو ماحول اس وقت بن رہا ہے انتخابات سے قبل، سول سوسائٹی کے نمائندوں کا کہنا ہے، میڈیا کا کہنا ہے کہ ان کے لیے دشواریاں پیدا کی جا رہی ہیں، آپ کا اپنا کیا تجربہ ہے؟
میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، یہ سمجھو کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین انتخابات ہو رہے ہیں، جس میں عوام کو اور نمائندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہی نہیں جا رہا ہے. پورے پاکستان میں ایک فضا بنی ہوئی ہے جیسے انسان دشمنی کی، جس میں انصافی بھی آ رہے ہیں، جس میں وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، ان کو عوام سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. اگر جو حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو حقوق کی بات نہیں کرنے دے رہے. پورے پاکستان جیسے اموشنل لائن پہ جا رہا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں ہراسمنٹ پھیلا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی ایسے انوالومنٹ ہے، کوئی ایسی قوت ہے جو انتخابات کرانا چاہتے ہی نہیں ہے.
جی، اور ان کی لائن کٹ گئی. خالد فاروقی ہمارے ساتھ ہیں، یہ سینئر صحافی ہیں، برسلز میں ہوتے ہیں. خالد فاروقی، آپ بتائیے کہ اس وقت کافی سارے جو ممالک ہیں ان کی توجہ پاکستان کے انتخابات پر ہے. جس طرح سے ہماری ساتھی کہہ رہی تھیں، سندھی عورت تنظیم کی صدر نذیر قریشی، کہ اس وقت اس قدر ایک خوف کی فضا ہے ملک کے اندر، آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس طرح کیوں ہے اور کیوں کر لوگوں کو اس قدر کنٹرول کیا جا رہا ہے ان انتخابات کے پیش نظر؟
یہ اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے پچھلی حکومت کو ہٹایا اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے، جو سینٹ میں کیا اسٹیبلشمنٹ نے، اور اس کے بعد ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے اور اب وہ ایک فیبریکیٹڈ الیکشن چاہتے ہیں. جس طرح کی صورتحال ہے پری پے پول ریگنگ کی، اس سے قبل کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ دیکھنے میں نہیں آئی. اس ان تمام کے باوجود جو ہے وہ لوگ حکومت کا، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا بیانیہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ فلانی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اور فلانے جو وہاں پر کمزور قسم کے امیدوار ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آزاد الیکشن لڑیں یا آپ فلانی پارٹی میں چلے جائیں. اس تمام کا ظاہر ہے کہ آبزرویشن ہو رہی ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے. یہاں سے یورپی یونین سے 69 لوگوں کا وہاں وفد ہے جو اس تمام کی نگرانی کر رہا ہے. اور اس سے قبل جو ہماری بات ہوئی ہے چیف الیکشن آبزرور سے، مائیکل گالر، جو کہ جرمن ایم ای پی ہیں جو سربراہی کر رہے ہیں اس وفد کی، وہ بھی یہ آبزرو کر رہے ہیں، ان کو بھی باور کرایا جا رہا ہے. جو ضروریات ہوتی ہیں اور جو ریکوائرمنٹ ہیں الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر کرنے کی، وہ تمام معدوم ہیں اس وقت. اور ڈیزائر ریزلٹس کے لیے جو ہے وہ پوری طریقے سے لوگوں پہ دباؤ بھی بڑھایا جا رہا ہے. خوف و ہراس کی فضا ہے، لوگوں کو نومینیشن پیپر جمع کرانے کے ایک دن کے بعد گرفتار کر لیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے اوپر جو کیسز ہوتے ہیں وہ 10-10 سال پرانے ہیں، وہ ریوائیو کر دیے جاتے ہیں. دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے، لوگوں پہ تشدد کا سلسلہ جاری ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت زیادہ متحرک ہیں. تو ایسی صورت میں الیکشن ہوں گے تو بہت زیادہ کانٹروورشل ہوں گے، اور اگر جو ہے وہ ایک خاص قسم کے نتائج برآمد کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ ڈیزاسٹرس صورتحال ہے اور ایسا کبھی گزشتہ 70 سال میں نہیں ہوا جو اس وقت جو ہے وہ ایک خوف و ہراس کی فضا ہے الیکشن میں.
اچھا ہم کچھ کالز لیتے ہیں. ظہور احمد نے کال کیا ہے ایبٹ آباد سے. جی جناب بات کیجیے.
جی میڈم السلام علیکم. ظہور احمد بات کر رہا ہوں ضلع ایبٹ آباد ضلع چندکا سے.
جی جی بات کیجیے.
جی میڈم اس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن پاک اس میں لکھا ہوا ہے واضح لکھا ہوا کسی عالم سے یعنی اس چیز کا ذکر کر لیں کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت. تو آج کل جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ انصاف ہو رہا ہے کیا لعنت کی لپیٹ میں نہیں آ رہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ والے اور یہ جج کیا اس عمر میں نہیں آ رہے ہیں میڈم کیا اچھا اب جو یہ جو کر رہے ہیں یہ جو دباؤ ڈال رہے ہیں یہ سر سارے جاتی کر رہے ہیں آج سے 2000 سال پہلے والا یعنی ایک سسٹم آج تو شعور ہے لوگوں میں سب دیکھ رہے ہیں لوگ آیا کل وقت یہ جو حکومت آئے گی تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو.
شکریہ کیونکہ ہم اوروں کو بھی موقع دینا چاہ رہے ہیں آپ کی کال کرنے کا شکریہ. چترال سے محمد شفا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی آواز جی جی بات کیجیے.
السلام علیکم بہن.
وعلیکم
بہن. جب الیکشن کا ماحول شروع ہوا تو نواز شریف کو ہٹایا گیا اس وقت ہمارے پاکستان میں 20 ارب ڈالر زر مبادلہ کے ذخائر تھے وہ آپ پہنچ چکے ہیں 9 ارب ڈالر پہ. اس وقت جب نواز شریف حکومت میں تھا 62 روپے کا لیٹر ڈیزل کا آپ یہ 120 روپے پہ پہنچ گیا. یہ جج صاحب نے محترم جج صاحب نے پاکستان کے کیا خدمت کی نواز شریف کو سزا دے کر اس کا سزا یہ تھا اس کا جرم یہ تھا آپ نے بیٹے کے ساتھ ملازمت کیا تھا اور تنخواہ بھی نہیں لیا تھا. اب یہ 20 ارب ڈالر کب یہ کہاں سے آئے یہ درمادرے کے ذخائر ابھی چائنا سے.
ٹھیک ہے آپ کی بات ہم نے سن لی. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. آپ نے آپ کی بات سنی. ملک نائب خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوہاٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں عرض کر رہا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن نے جو وضاحت پیش کیا اور جو نافذ کیا اس پہ ذرا سی بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. وہی پرانے کینڈیڈیٹ ہے جو ترقی کے کام کروا رہے ہیں کسی کو ٹرانسفارمر کسی کو کیا. ہم عرض کر رہے ہیں کہ لوگوں کی زمین پر یہی اصرار ہے کہ اس دفعہ ڈانڈلی ہوگی اور بڑا زبردست ہوگا اور کو فوج والے سپورٹ کریں گے. اب یہی زمینی حال یہی ہے لوگوں کی یعنی ہم سروے کر رہے ہیں ہم پھر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ عام لوگوں کی منہ پر یہی بات آ رہی ہے.
بہت دلچسپ یہ آپ نے یہ بات بتائی. بالکل ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں اگر وہ بات کرنا چاہیں. جی اچھا اور نذیر قریشی ہمارے ساتھ ہیں جو پاکستان سے سندھی عورت تنظیم کی صدر ہیں. نذیر قریشی آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی لیکن بہت سارے لوگوں نے فون کر کے کہا کہ انہیں شک ہے کہ ان انتخابات میں زبردست دھاندلی ہوگی. آپ اس کے آثار دیکھ رہی ہیں؟
جس میں یہ سارا ماحول اموشنل کیا گیا ہے جس میں یہ جو ہے اپنے ساتھی برادران جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے چاہے لیڈیز ہو چاہے جینٹس ہو ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے کینڈیڈیٹس کو ہراساں کیا جا رہا ہے عوام سے رابطہ نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. یہ پورا سسٹم جو ہے ایک سسٹم ہے جو ان کو چلا رہے ہیں. پاکستان میں جمہوریت کو چلنے نہیں دے رہے یہ جمہوریت دشمن لوگ ہیں جو یہ ساری کارستانیاں کر رہے ہیں. عوام کو اپنے نمائندوں سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا بیچ میں اپنے اپنے مسائل لے کر آ گئے ہیں پتہ نہیں کیا چکر چلا رہے ہیں. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے.
جی ہاں اور ہم اس پر نظر رکھتے رہیں گے کیونکہ ظاہر ہے ابھی کوئی صرف 20-25 دن ہی رہ گئے ہیں تو اس پر ہم رپورٹنگ کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھی سندھی عورت تنظیم کی صدر نذیر قریشی آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. ہمارے ساتھ یورپ سے اور برسلز سے سینئر صحافی خالد فاروقی ہمارے ساتھ رہیں لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد۔
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم لوٹتے ہیں امریکہ جہاں کی جو سیاسی خبریں ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو تازہ خبر ہے وہ یہ کہ صدر ٹرمپ نے نیٹو کے جو اتحادی ممالک ہیں یعنی جرمنی، بیلجیم، ناروے اور کینیڈا، ان کو خطوط لکھے ہیں کہ وہ نیٹو جو ایک اتحاد ہے تمام یورپی ممالک کا، اس پر بہت کم خرچ کر رہے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ اس وقت امریکہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ریپبلکن پارٹی کے حامی اور صدر ٹرمپ کے حامی طلعت رشید نے، جبکہ پچھلی سیگمنٹ سے ہمارے ساتھ ہیں یورپ سے اور برسل سے سینئر صحافی خالد فاروقی۔ طلعت رشید، بنیادی طور پہ آپ بتائیے کہ نیٹو کا سمٹ برسلز میں ہونے جا رہا ہے اور نظر یہ آتا ہے کہ یہ سمٹ طوفانی قسم کا ہوگا، اسی طرح کا شاید جس طرح سے G7 کے اتحادیوں کی جو ملاقات ہوئی تھی جس میں صدر ٹرمپ نے شرکت کی تھی، اب کیا توقع کرتے ہیں اس میٹنگ میں کیا ہوگا؟
جی دیکھیں، یہ جو ہے 2014 میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں، یہ ویلز میں جو ہوئی تھی، اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ 2% جو GDP ہے وہ ڈیفینس پہ خرچ کیا جائے گا۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ ممالک جن کو ٹرمپ نے لیٹر لکھا ہے، یہ لوگ اسپینڈ اتنی GDP نہیں کر رہے اور وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں امریکہ کے اوپر۔ آئی تھنک یہ امریکہ کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ان تمام ممالک کے جتنے بھی برڈنس ہیں ملٹری کے وہ یہ برداشت کرے، تو اس لیے امریکہ، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے بھی اپنے الیکشن کے دوران کہا تھا کہ میں نیٹو کو میک شور کروں گا کہ ہر ممبر جو ہے وہ اپنا فیئر شیئر ادا کرے اور امریکہ کو 100% بلیم نہ کرے کہ جی امریکہ ہی کا کام ہے کہ وہ پوری یورپین کنٹریز وغیرہ کو، کینیڈا بھی، کہ ان کو ان کے ملٹری اخراجات وغیرہ یا جو نیٹو کی جتنی بھی سروسز جو ہوتی ہیں ان سب کو امریکہ ہی فنڈ کرے۔ تو آئی تھنک یہ ایک جینوئن ایک کیس ہے اور جینوئن بات بھی ہے کہ دوسرے ممالک کو شیئر کرنا چاہیے یہ برڈن جو ہے۔
برسلز چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ خالد فاروقی ہیں، یہ سلامتی کے امور پر ماہر ہیں اور وہاں سے ٹیلی ویژن کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ خالد فاروقی، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب یہ نیٹو کا سمٹ ہوگا تو اس میں جو اتحادی ممالک ہیں جرمنی، بیلجیم، ناروے، کینیڈا وغیرہ، ان کا کیا رد عمل سامنے آئے گا؟
دیکھیں، جرمنی اور یورپ یہ کوشش کر رہا ہے مجموعی طور پر کہ صدر ٹرمپ کو اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو مجموعی طور پر یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ یورپ کے اختیار میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کی عوام اجازت دیتے ہیں کہ 2% GDP کا جو ہے وہ یورپ اس پر خرچ کرے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یہاں پر یہ سماجی بہبود کی ریاستیں ہیں، یہاں کے عوام بہت زیادہ اس بات پر مصر ہیں کہ وہ جو سماجی بہبود کی ریاست ہے وہ باقی رہے اور اس کے بہت سارے اخراجات ہیں۔ تو جرمنی خاص طور پر بہت زیادہ اس کی مزاحمت کر رہا ہے اور مزید خلیج بڑھ رہی ہے، یورپ کے خود رویے میں اب بہت زیادہ تلخی بھی آتی جا رہی ہے اور جو تجارتی معاملات ہیں، کیونکہ اسٹیل پہ جس قسم کا ٹیرف لگایا گیا ہے امریکہ کی جانب سے اور صدر ٹرمپ گھیرا تنگ کر رہے ہیں، تجارتی معاہدے ختم کر رہے ہیں، تو تمام چیزیں ایک جگہ پر آ رہی ہیں جو ایکسپریس ہوں گی 11 اور 12 جولائی کو برسلز میں ہونے والی سربراہ کانفرنس میں۔ یورپ کسی طور پر بھی، اور یہ نہیں یورپ کے بہت زیادہ جو قریبی اتحادی ہیں امریکہ کے یورپی یونین کے اندر، وہ بھی اس ہدف کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے اور تیار بھی نہیں ہے کیونکہ جرمنی وہ لیڈ لے رہا ہے اس بات پر اور یہ کہنے کی کوشش سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم ایک کنسنسس میں رہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو 2% پہ لے جانے کا ایک ہماری ذمہ داری ہے لیکن ہمیں وقت دیا جائے. معیشتوں کا بہت برا حال ہے, یہاں پر بہت زیادہ جو سماجی بہبود کا سیکٹر ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے, یہاں کی دائیں بازو کی سیاست میں بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس وجہ سے پبلک سیکٹر پہ خرچ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ سیاسی معاشی دونوں قسم کی یورپ کی مجبوریاں ہیں اور وہ مزید ہتھیاروں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو بہت زیادہ ایک خلیج پیدا کرنے والی اور شاید یورپ نیٹو کی تاریخ کی دوسری دفعہ یہ ہوگا اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ خلیج پیدا ہوگی اور بہت زیادہ تناؤ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. اور صدر ٹرمپ جو ہیں اپنے آپ کو پوری طریقے سے پوزیشن کر رہے ہیں کہ وہ کیا موقف لے کے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یورپ پر جو ہے وہ دباؤ میں اضافہ کیا جائے اور کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ بہرحال یورپ سے اگری کرایا جائے, مزید پیسے لیے جائیں. حالانکہ یہ کوشش ان تمام ملکوں نے کی ہے کہ رقم میں اضافہ کیا ہے, انہوں نے فنڈنگ میں اضافہ کیا ہے, کچھ اور بھی کمٹمنٹ کیا ہے, لیکن اب جو ہے نا وہ اسٹریچ پر ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ مزید یورپ کو دبانے کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب ہوں گی, بلکہ اس سے تناؤ بڑھے گا.
بہت دلچسپ. اور ہم ریپبلکن پارٹی کے حامی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی طلعت رشید کی طرف لوٹتے ہیں. طلعت رشید, آپ کے علم میں ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ 15 جولائی کو ملیں گے. آپ کے علم میں ہے کہ سوویت یونین اور یورپ کا آپس کا ایک تضاد ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقات جو صدر ٹرمپ کی صدر پوٹن کے ساتھ ہوگی, یہ یورپ کے ساتھ جو ہے خلیج کو مزید بڑھائے گی؟
لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں سے جو بھی اثر نکلے گا اس پہ سب کو افیکٹ ہوگا. آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ نمبر ون تو اس وجہ سے بھی ملنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو اثر الیکشن پہ ہوا ہے پچھلے سال جو ٹرمپ کے الیکشن میں, تو وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو, نمبر ون. اور نمبر ٹو, جو یورپین کا مسئلہ جو ٹریڈ وغیرہ کا چل رہا ہے, نیفٹا کا چل رہا ہے, یہ سب اس پہ ڈسکشن ہوگی. اور خلیج ہو سکتا ہے یورپین میں بڑھتی جائے, لیکن اس بارے میں ابھی کہنا بہت ہی جلدی ہوگا.
آپ بتا سکتے ہیں خالد فاروقی, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت نظر یہ آتا ہے کہ پوٹن بالکل تیار ہیں ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ایجنڈا ان کے ذریعے منوائیں. اس میٹنگ کی آپ اہمیت کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, یہ روس کی جو ہے وہ اپنی ایک سیاست ہے اور وہ بین اپنا گیم پلے کر رہے ہیں یورپی یونین کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی. ظاہر ہے کہ یورپی یونین اور امریکہ کے درمیان جو بڑھتی ہوئی خلیج ہے اس کا سیاسی فائدہ صدر پوٹن اٹھانے کی پوری کوشش کریں گے, اور کوئی بھی جو سیاسی قوت ہے وہ یہ ضرور کرتی. اس سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ روس کے ساتھ معاملات, کیونکہ ان کے اور بھی اندرون ممالک بھی بہت سارے مسئلے, امریکہ کے داخلی مسائل بھی ہیں روس کے حوالے سے, خود پرسنلی بھی صدر ٹرمپ کے اپنے مسائل ہیں امریکہ کے حوالے سے, وہ کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی کنسنسس روس اور امریکہ کے درمیان بنائیں. لیکن جو یورپ اور امریکہ کے درمیان جو کچھ میں آبزرو کر رہا ہوں یا یورپی لیڈرز کے بیانات ہیں, جیسے کہ پچھلے دنوں پریزیڈنٹ ینکر اور یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے کہا کہ اگر صدر ٹرمپ جیسے دوست ہیں تو ہمیں پھر دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی سخت ایک اسٹیٹمنٹ ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح کے کوئی ایک نہیں ہے بلکہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں.
جی ہاں, بہت دلچسپ ہوگا دیکھنا کہ کس طرح سے تبدیلی آتی ہے, لیکن اس پر ہماری نظر رہے گی اور ہم آپ کو پھر دعوت دیں گے. لیکن اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ ہے سلامتی کے امور پر ایک ماہر خالد فاروقی برسلز میں, جبکہ ریپبلکن پارٹی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی طلعت رشید شکاگو میں تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے کئی رہنماؤں نے پارٹی ٹکٹ واپس کر کے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے بھی کچھ رہنما آزاد امیدوار کے طور پر انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس بارے میں انتخابی امیدوار اور تجزیہ کاروں کی آرا کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی۔ بڑی جماعتوں کے رہنما عام انتخابات کے موقع پر انتخابی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کافی جد و جہد کرتے ہیں، اپنی قیادت کو ماضی کی خدمات یاد دلاتے ہیں اور آئندہ الیکشن میں کامیابی کا یقین دلاتے ہیں۔ بہت کوششوں کے بعد حاصل کیا جانے والا ٹکٹ واپس نہیں کیا جاتا، لیکن اس بار یہ عجیب و غریب واقعہ ہو رہا ہے کہ سابق حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے متعدد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے آخری دن پارٹی ٹکٹ واپس کر دیے اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں قومی اسمبلی کے حلقہ 181 مظفر گڑھ سے مسلم لیگ نون کے رہنما سلطان محمود ہنجرا شامل ہیں۔ ان کے بھتیجے ملک احمد یار اور قاسم بدستور پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ ملک احمد یار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بزرگوں نے معروضی حالات کی وجہ سے پارٹی ٹکٹ واپس کیا ہے، لیکن ان کی ہمدردیاں مسلم لیگ نون ہی کے ساتھ ہیں۔
میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہا ہوں PP 279 سے، اور میرے چھوٹے بھائی ملک غلام قاسم ہنجرا وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں PP 268 سے۔ ہمارے بزرگ ملک سلطان محمود ہنجرا صاحب MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں NA 181 سے۔ تو کچھ مصلحت کے تحت انہوں نے جو ہے وہ اپنا نشان تبدیل کیا ہے۔ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کو بالکل نہیں چھوڑا، اگر ہم چھوڑتے تو ساری ٹکٹیں ساری سیٹوں سے ہم آزاد الیکشن لڑتے، ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہیں۔ تو ہم نے اپنے معروضی حالات کے تحت اگر کوئی تھوڑی بہت تبدیلی کی ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہے سارا۔
جنوبی پنجاب کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی جمشید رضوانی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پارٹی ٹکٹ واپس کرنے والے پارٹی سے علیحدگی کا اعلان نہیں کر رہے، لیکن پارٹی کے انتخابی نشان پر الیکشن بھی نہیں لڑ رہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ صرف مسلم لیگ نون ہی نہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کئی امیدواروں نے پارٹی ٹکٹ واپس کر کے آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے۔
ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ ٹکٹ دیا جا چکا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہاں داخل نہیں کرائے، یہ جو داخل کرا چکے تھے تو انہوں نے یہ وِد ڈرا کر لیے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ان میں سے اکثریت نے جو نشان مانگا انتخابی وہ جیپ تھا، خود اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ بھی نہیں کر رہے مسلم نماز سے، لیکن کر بھی رہے ہیں اس طریقے سے اعلان کر کے ٹکٹ واپس کر کے۔ بات یہ مسلم نماز کی نہیں ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کم از کم 4 امیدوار ایسے ہیں جو ٹکٹ لینے کے بعد آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔
سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون میں باغی گروپ بنانے کی بات بہت عرصے سے کی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر یہ کام پارٹی کے بیچ میں سے کیا جا رہا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ واپس کرنے والوں نے ایک ہی نشان طلب کیا ہے جو چودھری نثار کا بھی انتخابی نشان ہے۔
یہ بات درست ہے کہ 4 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں، ڈیرہ غازی خان ہے، راجن پور ہے، جہلم ہے اور جھنگ ہے، جہاں سے جن کو پارٹی نے ٹکٹ دیے تھے انہوں نے ٹکٹیں واپس کر دی ہیں اور آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے الیکشن سمبل جو ہے وہ جیپ کا، اور جیپ بھی ملی ہے چودھری نثار کو بھی، آپ کو یاد ہوگا۔ یہاں سبھی کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں۔ پاکستان میں یہ فینومینا نیا ہے، پہلی دفعہ متعارف ہو رہا ہے، اور یہ متعارف کرنے کے لیے یہاں پر اور بہت زیادہ قوتیں نہیں ہیں، بس ایک ہی قوت ہے جس کو ہم کبھی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیتے ہیں، کبھی پاور دیٹ بی کہہ لیتے ہیں، اور کبھی مسلم لیگ والے اس کو خلائی مخلوق کہہ لیتے ہیں۔
سوشل میڈیا پر اس بارے میں کھل کر اظہار خیال کیا جا رہا ہے کہ جیپ لینے والوں کی پشت پر کون ہے، لیکن ملک احمد یار ہنجرا اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ جیپ کا نشان اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر لیا گیا ہے، یا یہ نشان لینے والے امیدوار مسلم لیگ نون سے ناراض چودھری نثار کے گروپ میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی ٹکٹ واپس کرنے والے امیدواروں نے اپنے لیے بالٹی کا نشان مانگا تھا، لیکن وہ نہیں ملا۔
ہم نے تو جو ہے بالٹی کے لیے اپلائی کیا تھا، تو بالٹی میں دوسرا لے گیا تو ہمیں یہ جیپ لینی پڑی تھی، کیونکہ پرومیننٹ جو نشان ہے وہ بالٹی تھی، مٹکا تھا، جیپ تھی، بس باقی کوئی اس قسم کا تھا نہیں، تو ہماری تو بائی چانس یہ جیت آئی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
کئی تجزیہ کار ملک احمد یار ہنجرا سے اتفاق نہیں کرتے، उनका कहना है कि उम्मीदवारों ने आखिरी दिन पार्टी टिकट वापस किया, जिससे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए नया उम्मीदवार नामजद करना मुमकिन नहीं रहा। इससे मालूम होता है कि ऐसा सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है। मुबशीर अली जैदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।